السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ المتفرد بالخلق والتدبیر والمتعالی عن الشبیہ والنظیر العلیم الذی لا یخفی علیہ ما فی الضمیر، احمده سبحانه علی کل شیء قدیر، وسع علمه جمیع الخلائق وهو السمیع البصیر، له ملک السماوات والارض وما بینهما وإلیہ المصیر. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو پیدا کرنے اور کائنات کے نظام چلانے میں اکیلا ہے. وہ اپنی شبیہ اور نظیر یعنی مثال سے برتر ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ اور مثل نہیں. وہ ایسا علم والا ہے جس پر دل کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، یعنی دلوں کے خیالات بھی اس سے چھپے ہوئے نہیں. میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد بیان کرتی ہوں جو ہر چیز پر قادر ہے. اس کا علم تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہم سب کی واپسی بھی اسی رب کی طرف ہے. لہذا جانے سے پہلے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تیاری کر لینی چاہیے، اور تیاری کے لیے سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے پاس کیا پیغام بھیجا، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم وہ سب کچھ کر بھی رہے ہیں یا نہیں. اور پھر ہر روز، ہر دن، ہر لمحہ ذہن میں یہ بات رہے کہ ہمیں واپس جانا ہے، ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. اور اس سوچ کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے کہ ہمیں واپس جانا ہے. ہم پڑھیں گے باب قول اللہ تعالی ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. ارشاد باری تعالی ہے، یقیناً اللہ تعالی ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں سرک کر اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں. تو یہاں اللہ تعالی کی صفت امساک کا بیان ہے. امساک کا معنی ہوتا ہے مٹھی میں پکڑنا. ایک اور جگہ پر اللہ تعالی فرماتے ہیں، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اور وہ آسمان کو تھامے رکھتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اذن کے بغیر زمین پر گر نہ پڑے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ آسمان کو نہ تھامے تو آسمان ہمارے سروں پہ آ پڑے. بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے کہ اس نے ہمیں ایک جینے کی مہلت دی ہوئی ہے جب تک وہ چاہے. لہذا اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ زمین و آسمان خود سے خود قائم نہیں ہیں، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں. اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا انہیں کوئی اور نہیں پکڑ سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تھام رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے. اور جب آسمان اور زمین کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد پورا نظام کائنات ہوتا ہے، یعنی سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور قدرت میں ہے. اور یہ سب کچھ اتنی مضبوطی کے ساتھ اور اتنی ایکیوریسی کے ساتھ چل رہا ہے کہ اگر ذرا سا بھی اس میں خلل آ جائے تو ہر چیز آپس میں ٹکرا جائے. یعنی نظام شمسی ہے جو ہمارا سولر سسٹم، اس کے اندر جتنے بھی ستارے سیارے ہیں یہ پوری قوت کے ساتھ گھوم رہے ہیں سورج کے گرد، اور ان میں سے کوئی آپس میں ٹکراتا نہیں. ہر ایک کی رفتار جو اللہ نے مقرر کی اس کے مطابق ہے. اس رفتار میں نہ زیادتی ہوتی ہے نہ کمی ہوتی. آپ جب کوئی گاڑی چلاتے ہیں تو کبھی تیز چلاتے ہیں، کبھی آہستہ چلاتے ہیں، کبھی سامنے والے سے ٹکر کا اندیشہ ہوتا ہے، کبھی کچھ، کیونکہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے اور اس میں دن رات غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ جس کو صرف بنایا نہیں، اس طریقے سے مینٹین کیا ہوا ہے، جاری رکھا ہوا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہے کہ وہ چلتا چلا جا رہا ہے لاکھوں کروڑوں سال سے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی واقع نہیں ہو رہی. تو یہاں امام بخاری اس عنوان سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح صفات ذات سے متصف ہے، اسی طرح صفات افعال سے بھی متصف ہے. یہ ایک نیا جملہ ہوگا آپ کے لیے، یعنی کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں اور کچھ افعال سے متعلق ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں بھی با اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو کرے، چاہے تو نہ کرے. تو افعال دو طرح کے ہوتے ہیں. افعال فعل سے ہے، فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو. یعنی اللہ تعالیٰ کے کام. ایک ہے متعدی, جیسے رزق دینا. آپ میں سے سب نے گرامر اتنی تو الحمدللہ پڑھ رکھی ہے نا کہ لازم اور متعدی کا فرق پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو متعدی جو ہوتا ہے وہ کیا طلب کرتا ہے, مفعول طلب کرتا ہے. صرف آگے کی ٹیچر کی آواز آئی, پیچھے والے کیوں نہیں بولے, مشکل لفظ ہے. یہ تو بالکل بیسک کانسیپٹ ہے نا. جب فعل ہم پڑھتے ہیں, فعل کی دو بڑی قسمیں لازم اور متعدی. تعدی ہوتا ہے آگے بڑھنا, تو وہ مفعول کو طلب کرتا ہے. تو جیسے رزق دینا تو کسی کو دیا جائے گا نا, ایک مرزوق بھی ہوگا. اسی طرح زندہ کرنا, کسی چیز کو زندہ کیا جائے گا. مارنا, پیدا کرنا. اور لازم جیسے آنا, قرار پکڑنا, نزول کا ہونا, یہ لازم افعال ہیں اس کے. اب یہ چیز جو ہے نا, یہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بس ذاتی صفات ہیں, اس کے افعال نہیں, تو یہ شرک ہو جائے گا یا کفر ہو جائے گا. کیونکہ سب کچھ پیدا کرنے والا تو دراصل کون ہے, اللہ ہی ہے. تو پیدا کرنا کیا ہے, اس کا فعل ہے, اور یہ فعل اس کی صفت بھی ہے. اس کا نام بھی ویسے تو خالق, لیکن خلق جعل اس کے افعال میں سے ہے. اور اس آیت میں جو آتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, تو امساک کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ہاتھ سے اس طرح پکڑنا کہ نہ ہی وہ چھوٹ کر چلی جائے اور نہ ہی ٹوٹ کر علیحدہ ہو جائے. یعنی کچھ چیزیں ہم پکڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اگر ہماری مٹھی کی گرفت زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا, وہ چیزیں ٹوٹ جائیں گی. اور اگر ڈھیلی ہوگی تو کیا ہوگا. ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے نا, کبھی ہمارے ہاتھ سے چیزیں چھوٹ جاتی ہیں, کبھی ٹوٹ جاتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پکڑنا ان دونوں نقص سے پاک ہے, ٹھیک ہے. اس نے جو کچھ تھاما ہوا نہ وہ ٹوٹتا ہے اور نہ وہ چھوٹتا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کے نظام کی حفاظت کی مثال چیز کے ایک جگہ پر ٹھہرنے سے دی ہے, کہ جس کو پکڑنے والا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے. اور تزولہ کا لفظ جو ہے یہ زوال سے ہے, اور زوال جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے آتا ہے. ٹل جانا ہے, اپنی جگہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جانا. یعنی کوئی ستارہ اور سیارہ اپنی جگہ چھوڑ کے کہیں اور نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمان کو تھامے ہوئے ہے, جہاں ان کو ہونا چاہیے زمین کو وہ وہیں ہوتی ہے, باوجود اس کے کہ وہ دوہری حرکت کرتی ہے, لیکن اپنے مدار سے باہر نہیں آتی. اللہ نے ان کو پوری طرح کنٹرول کیا ہوا ہے. اور اگر یہ چیزیں اللہ کے کنٹرول میں نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا, کیاس ہو جاتا, ساری چیزیں ہمارے سروں پہ گر پڑتی اور یہاں زندگی قائم نہ رہتی, ساری مخلوقات تہ و بالا ہو جاتی. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِ, اگر اللہ تعالیٰ یہ مقدر کر دے کہ زمین ہل جائے اور آسمان پھٹ کے گر پڑے, تو قیامت کے دن تو ہوگا, کل اہن المنفوش ہو جائے گا. تو کوئی بھی استطاعت نہیں رکھتا, اور نہ قیامت کے دن کسی کے بس کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے نظام کو ختم کرنا چاہا ہے تو کوئی اس کو واپس لے آئے, کوئی اس کو مینٹین نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شرک اتنا ناپسند ہے کہ سورۃ مریم میں آتا ہے تکاد السماوات یتفطرن, یعنی جب کوئی شرک کرتا ہے اور خاص طور پر اللہ کی اولاد قرار دیتا ہے کسی کو, تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے اس بات پر کہ قریب ہے کہ آسمان ہی پھٹ پڑے, یعنی جو اللہ نے ان کو سنبھالا وہ چھوڑ دے. وہ تنشق الارض, اور زمین شق ہو جائے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وہ تخر الجبال حدا, اور پہاڑ ڈھہ کے گر پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے, یعنی رحمان نے کسی کو اولاد نہیں بنایا. تو اس آیت میں بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے, اور اتنی بڑی بڑی بھاری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلسل تھام رکھا ہے, اور اس میں اس کو نہ کوئی مشقت ہے نہ تھکاوٹ ہے. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم, ان دونوں کی حفاظت کہ یہ اپنی اپنی جگہ کام کرتی رہے, یہ اس کو تھکاتی نہیں. اچھا, ہم اگر اپنے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑے ہوئے ہوں تو کیا ہوتا ہے, تھک جاتا. اسی طرح جو بڑی بڑی مشینیں لگائی جاتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں, کرینز دیکھی ہوگی آپ نے. یعنی دنیا کے پورے نظام میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو خلل کے بغیر چل سکے, ہر جگہ پر غلطی کا اندیشہ ہے, اور وہ ہے بھی محدود کام کرنے والی. یہاں تو پوری کائنات کے انتظام کی بات ہو رہی کہ اس میں کوئی خلل آنے والا نہیں جب تک اللہ نہ چاہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر رحمت بھی ہے, بندوں پر فضل بھی ہے کہ اس نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے. اور ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، ورنہ زمین و آسمان میں کوئی زی روح باقی نہ رہتا۔ اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمان و زمین کی جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ ساری اللہ کے حکم کی مطیع ہیں، اور یہ بھی کہ ساری مخلوق مل کے بھی اس کائنات کا نظام نہیں چلا سکتی، یہ صرف اللہ ہی ہے کہ جو چلا رہا ہے۔ وَلَا اِنزَالَتَا اِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِ، اگر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے تو کوئی بھی ان کو تھام نہیں سکتا، اور ایک دن تو ایسا ہوگا۔ حدثنا موسى حدثنا ابو عوانه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جاء حبر الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد، ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد، ان اللہ یدع السماء على اصبع والارض على اصبع والجبال على اصبع والشجر والانہار على اصبع وسائر الخلق على اصبع، کہ قیامت کے دن اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمین کو ایک انگلی پر، پہاڑوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، اور درخت اور نہروں کو ایک انگلی پر رکھے گا، اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا۔ ثم یقول بیدہ، پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمائے گا، انا الملک، کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، وقال، اور فرمایا، وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 67 ہے۔
وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون،
اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، وہ پاک اور بہت بلند تر ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ حدیث کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ جاء حبر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عالم جو بنی اسرائیل میں سے تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، یا محمد، تو اس نے آپ کو آپ کے نام سے پکارا، جبکہ صحابہ کرام آپ کو نام سے نہیں پکارتے تھے، یا نبی نہیں کہا، یا رسول نہیں کہا، یا رسول اللہ نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے تھے اپنے کفر کی وجہ سے۔ اس سے بڑا ایک باریک نقطہ ہے، مثلاً اگر آپ کسی کو استاد مانتے ہیں تو اس کو کیا کہہ کے پکاریں گے؟ استاد یا استاذ یا استاذ یا استاذہ۔ اگر آپ اپنی ماں کو ماں مانتے ہیں تو کیا کریں گے؟ نام لیں گے یا امی، اماں، جو بھی کہیں گے، ماما، کیا کہیں گے؟ نام لیں گے؟ نہیں لیں گے نا۔ اسی طرح کسی بزرگ کو، کوئی دادی ہے، نانی ہے، کوئی بڑی بہن ہے، خالہ ہے، پپی ہے، تو ہمارا جو اسلامی کلچر ہے اس میں نام نہیں لیتے، کیا کہتے ہیں؟ خالہ، یا نام لے کے کوئی پکارتے ہیں، خالہ کہتے ہیں، پپی کہتے ہیں، یا اور کوئی پیار سے نام رکھا ہوتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے یا تو محبت کا اظہار ہوتا ہے یا احترام ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ جب ڈائریکٹ کسی کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر یو اینڈ می آر می، یعنی میں ہوں، تم ہو، میرا تمہارا اور کوئی نہ محبت، پیار، تعلق کچھ نہیں، بس ہم دو انسان ہیں اور میں آپ کو بس آپ کے نام سے جانتی ہوں۔ ہاں، وائس ورسا جو ہوتا ہے اس میں بھی آپ دیکھیے ہمارے کلچر میں کیا ہے، بیٹا، جی بیٹا، جی بیٹی، جی بہنا، جی سسٹر، ایسے کر کے پکارتے ہیں، یا پھر بچوں کے ہم نے نام جو بگاڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی لیے بگاڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ پیار کا اظہار ہوتا ہے، اس میں بھی نام کم لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بوقت ضرورت نام بھی لینا چاہیے، نام سے بھی پکارنا چاہیے، لیکن جو عمومی طور پر ہمارے اچھے تعلقات کی علامت ہوتی ہے اس میں نام کی بجائے جو کوئی لقب ہوتا ہے یا کوئی کسی کی حیثیت ہماری نگاہ میں ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو پکارنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، تعلقات میں ایک قربت آتی ہے، ایک اپنائیت آتی ہے، ایک محبت آتی ہے، ایک ریلیشن ظاہر ہوتا ہے، ایک تعلق ظاہر ہوتا ہے، اور تعلقات کو ہر وقت رینیو کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ان کو رینیو نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے، یعنی گیپ بڑھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات آپ اپنے سے چھوٹے کو بلاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ پہلے زمانے میں خط لکھا کرتے تھے تو خطوں میں بڑے کو لکھتے تھے تو کیا لکھتے تھے؟ محترم یا محترمہ، اور چھوٹے کو لکھتے تھے تو کیا؟ پیاری یا پیار. اب دیکھیں کہ ہم جیسے آڈیو میسیجز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹے کو کریں یا جس سے پیار کا رشتہ ہے تو اس کو پیاری کہہ کے بلائیں، یا بیٹا ہے بیٹی ہے پیاری بیٹی پیارا بیٹا ایسے کر کے بلائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے ایک اچھی فیلنگ آئے گی. یہ سبق ہمیں زندگی کے لیے سیکھنا چاہیے. اور اگر بڑے کو بلا رہے ہیں تو باجی یا آپا یا خالہ یا جو بھی آپ کا رشتہ ہے، ٹھیک. اب ہو کیا گیا ہے کہ ہم نے انگریزی کے اتنے اثرات قبول کیے کہ ہر ایک کو آنٹی کہتے ہیں. پھپھی بھی آنٹی ہے، خالہ بھی آنٹی ہے، مامی بھی آنٹی ہے، چچی بھی آنٹی ہے، ٹھیک ہے، تو سب آنٹیاں ہو گئی، سبھی ایک دھرے پہ ہیں. جبکہ اگر آپ خالہ کو خالہ کہہ کے پکارے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. چلے ٹھیک ہے، جن کو آپ جانتے نہیں یا جو واقعی آپ کی خالہ نہیں تو ان کو آپ آنٹی کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا لفظ تو نہیں ہے. بہرحال تو ایک اچھے ریلیشن شپس کے لیے یہ میرا مشورہ ہے آپ کو. یہ میرا مشورہ نہیں بلکہ یہ ہماری ایک روایت بھی چلی آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں یا احترام کے رشتے ہوتے ہیں یا محبت کے رشتے ہوتے ہیں. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی، رحم نہیں کیا، ان سے پیار کا معاملہ نہیں کیا اور بڑوں کی عزت نہیں کی. ولم یعقر کبیرنا، اور کبیر سن بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات مقام اور درجے کے لحاظ سے بھی کوئی کبیر ہوتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے جو ٹیچر آپ کو پڑھا رہی ہوں وہ عمر میں آپ سے کم ہو لیکن مقام میں آپ سے بڑی ہے، لہٰذا آپ ان کا نام نہیں لے سکتے. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ٹیچر فلاں ٹیچر کے ساتھ نام، وہ بھی بڑا عجیب لگتا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے مجھے تیر مار دیا کسی نے. ایک میسج آتا تھا کسی کا، ان نون پرسن تھی کوئی، تو وہ ٹیچر کے ساتھ میرا نام لیتی تھی، میرے سے میسج سنا نہیں جاتا، مجھے اتنی تکلیف ہوتی. آئی ڈونٹ نو وائی. ایسا نہیں بہت سے لوگ مجھے نام سے پکارتے ہیں، مجھے برا نہیں لگتا، لیکن ایک طرف آپ ٹیچر کہہ رہے ہیں اور ایک طرف نام لے رہے ہیں، کس کلچر سے آپ نے یہ باتیں سیکھ لیں؟ اور اسی وجہ سے پھر خون سفید ہو چکے ہیں. محبت کے رشتے نہیں. آپ دیکھیے محبت اور احترام کے رشتوں میں ایسا نہیں کہ اختلاف نہیں ہوتا، رائے مختلف ہوتی ہیں، اختلاف ہوتا ہے، پسند ناپسند کا فرق ہوتا ہے، عادتیں فرق ہوتی ہیں، بہت چیزوں کا فرق ہوتا ہے. لیکن جب محبت ہوتی ہے نا تو درگزر بہت ہوتی ہے. درگزر، لیٹ اٹ گو، فاعفو واصفحوا واغفروا ہوتا ہے. پھر انسان ایک دوسرے کو معاف کرتا چلا جاتا ہے. اس دفعہ جو حرم کا خطبہ تھا اس میں ایک اتنا خوبصورت کانسیپٹ انہوں نے دیا تغافل کا، چشم پوشی، نظر انداز کرنا، اگنور کر دینا. یعنی یہ باتیں ہم بکھری بکھری تو کرتے ہیں لیکن انہوں نے ساری ایک جگہ جامع رکھی. میں ہمیشہ جیسے کسی مسجد میں جاتی ہوں یا کچھ خطبہ سنتی ہوں یا کسی لیکچر میں، کہتی ہوں یا اللہ مجھے اس سے فائدہ پہنچا، مجھے اس سے کچھ حاصل ہو، میں اس سے کچھ سیکھوں، میں جا رہی ہوں، میں سن رہی ہوں، مجھے کچھ سکھا. بہرحال تو الحمدللہ دل خوش ہو گیا، اگرچہ بہت بریف خطبہ تھا لیکن بہت ہی کام کا. تو انہوں نے عید کے موقع پر، اور عید کا موقع ایسا ہوتا ہے جس میں سب سے ملنا جلنا ہوتا ہے، عید کے موقع پر انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی کہ اگر آپ کے تعلقات اچھے رکھنا ہے تو پھر تغافل سے کام ہے. بہت سی غلطیاں آپ کو دوسرے کی پتہ ہوتی ہیں، بہت سی کمزوریاں پتہ ہوتی ہیں، اور جن کے ساتھ ہمارا رشتہ قریبی ہوتا ہے گھر والے جیسے، ان کی کون سی عادت ہمیں نہیں پتہ ہوتی، سونے جاگنے یا کھانے پینے یا غصے خوشی کیا نہیں پتہ ہوتا، وہ آئینے کی طرح ہمارے سامنے ہوتے ہیں. اور اگر ہم ان کی ایک ایک بات اٹھا کے انہیں مارنے لگے، ایک ایک بات اٹھا کے ان کو برا بھلا کہنے لگے، یا اپنے دل میں ہر وقت گرج رکھیں، تو تغافل یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ نے آنکھ بند کر لی، بلکہ تغافل یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک بات آئی تو آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، او جانے کا مطلب پتہ ہے؟ نہیں پتہ. اب تو شاید یہ لفظ بھی کوئی نہیں کہتا، اب یہ کوئی بولتا بھی نہیں او جانے کا مطلب ہے اب اللہ جانتا ہے، اللہ کے حوالے کر دو معاملہ، وہ تو جانتا ہے کہ میری کیا نیت ہے، دوسرے کو نہیں پتا. اب ہماری دادیاں نانیاں اور وہ بڑی بڑی خواتین جو تھی نا، ان کا یہ تقیہ کلام ہوتا تھا، کوئی بچہ آ کے شکایت کرتا تھا، کوئی ناراضگی کی بات ہوتی تھی، وہ آگے سے کیا کہتی، چھڑ پرا او جانے، یعنی چھوڑو ان باتوں کو، اللہ کو تو پتا ہے نا تم کتنے سچے ہو، تم کتنے اچھے ہو، اور دوسرا تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے. ایک دن تو اللہ کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے نا، امال نامے بھی تو لکھے جا رہے ہیں نا، ہر چیز کا تم خود ہی حساب کرنے بیٹھ گئے ہو، ہر ایک چیز لوگوں سے خود ہی حساب کتاب کرنے لگ گئے ہو، اور پیچھے ہی پڑ گئے ہو، اور پیچھا چھوڑتے ہی نہیں ہو، اور معاف کرتے ہی نہیں ہو، تو ہوگا کیا؟ سب کو بخش دیا جائے گا سوائے اس کے جو دلوں میں کینہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو. ہر سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں نا اللہ کے حضور. تو اسی طرح بہت سے مواقع پر جو بخشش کے مواقع ہیں، تو ایسے لوگ جو دلوں میں گرجز رکھتے ہیں نا، نفرتیں بھار کے رکھتے ہیں، وہ ان کا حال دنیا میں بھی خراب ہوتا ہے، اپنے بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، اسقالا مع اسقالہم، اور آخرت میں بھی مشکل میں پڑیں گے. لہذا خوبصورت زندگی گزارنے کا راز کیا ہے وہ جانے. محبت اور احترام, بڑوں کے ساتھ احترام, چھوٹوں سے محبت, بس آپ دیکھیں گے کہ کتنی چیزیں درست ہو جائیں گی, گھروں کے اندر بھی, سسرال میں بھی, اور کہیں آپ کام کرتے ہیں تو وہاں بھی. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ حبر نے آ کے کیا کہا اس عالم نے, ان اللہ یدع السماء علی اصبعین والارض علی اصبعین والجبال علی اصبعین والشجر والانہار علی اصبعین. یہ پیچھے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو ایک انگلی پہ رکھے گا, زمین کو ایک پہ, پہاڑوں کو ایک پہ, درختوں اور نہروں کو ایک پہ, اور باقی ساری مخلوق کو ایک انگلی پر, اور پھر فرمائے گا کہ انل ملک, کہ میں بادشاہ ہوں. اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. یہ مسکراہٹ کس بات کی علامت تھی؟ تصدیق کی, ٹھیک ہے, اور تعجب کے طور پر کہ اچھا یہ تعلیمات تمہارے پاس بھی ہیں. اب اگر آج کے دور میں بھی کوئی اہل کتاب میں سے آپ کے پاس آئے اور کوئی ایسی بات کرے جو آپ کے دین میں بھی ہے, تو آپ کو کیا ہوگی؟ اچھا یہ ان کے پاس بھی, یعنی ایک تعجب بھی ہوگا اور ایک خوشی بھی ہوگی, تو آپ بھی مسکرائیے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہود جو تھے یہ توحید میں سے اللہ کی قدر اور اس کے حق کو, اس کی عبادت کو, اور اللہ کے بے عیب ہونے کو جانتے تھے. اسی لیے پھر آپ نے آخر میں یہ پڑھا, وما قدر اللہ حق قدری, یعنی جب تمہیں یہ پتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے تو پھر تم اللہ کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں کتاب التوحید میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کا تعارف, جب ہم پہچان گئے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے, طاقت اتنی بڑی ہے, تو پھر ہم اللہ کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یعنی آپ تھوڑی دیر امیجن کریں نا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کوئی پہاڑ یا کوئی درخت نہیں اٹھایا ہوا, بلکہ سب کچھ تھاما ہوا ہے, سب اس کے کنٹرول میں, تو کتنی طاقتور ذات ہے, کتنی بڑی قدرت والی ہستی ہے, اور میں اس کا بندہ, اور میں اس کی عبادت کروں, تو مجھے اس کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے, مجھے اس کے آگے کس طرح جھکنا چاہیے, مجھے اس کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے؟ تو آپ دیکھیے عبادت صرف اس صورت میں, اطاعت صرف اس صورت میں بہتر ہو سکتی ہے جب آپ کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حقیقی قدر ہوگی, عظمت کا احساس ہوگا, اللہ کی پہچان ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات سب سے اچھی کیوں تھی؟ کیونکہ وہ ہم سب سے زیادہ اللہ کو جانتے تھے, پہچانتے تھے, ان کے یقین کا لیول بہت بڑا تھا, ہمارا یقین ہی کچھ نہیں. اسی طرح مشرکین بھی اللہ کی تعظیم نہیں کرتے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو پارٹنر قرار دے دیتے ہیں, اوروں کو ساتھ ملا دیتے ہیں. سبحانہ وتعالیٰ عما یشرکون, پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی کمزور اور بے بس مخلوق کو, جس کو اللہ ہی نے پیدا کیا, اس کو اللہ کا پارٹنر قرار دے دیتے ہیں. تو جب تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے, تو پھر اللہ ہی کے بندے بن جاؤ. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ آج متکبر اور جبار اور بادشاہ کہاں ہیں. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ممبر پر آ کر لوگوں کے سامنے یہی کانسیپٹ رکھا, یہی آیت پڑھی, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان صفات کو بیان کیا. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی انگلیاں بھی ہیں جو اس کی شایان شان ہیں, وہ انسانوں کی طرح نہیں, کسی مخلوق کی طرح نہیں. پھر اسی طرح یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر بغیر کسی مشابہت کے تکیف اور تشبیہ اور تمثیل کے ایمان لانا چاہیے. اور اس حدیث سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت کا بیان پتہ چلتا ہے.
استاذہ, یہ جو امساک کا لفظ استعمال ہوا ہے نا, اس پہ میں غور کر رہی تھی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں طلاق مرتان فامساکم بمعروف و تصریح باحسان, اور اسی طرح جو ہے ایک اور جگہ پہ جب اس کی عدت کی بات آتی ہے فبلغنا اجلہن فامسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف, تو امساک کا جو معنی ابھی آپ نے بتایا نا کہ نہ ٹوٹے نہ چھوٹے, اب وہ آپ نے اس کو روکنا ہے تو نہ تو اس کو توڑنا ہے اور نہ اس کو چھوڑنا ہے.
جزاک اللہ خیرن, آپ نے بہت اچھا ریلیٹ کیا کہ مرد کو حکم دیا جا رہا ہے قوام کو کہ بیوی کو کس طرح رکھو, اس طرح رکھو کہ نہ وہ ٹوٹے اور نہ وہ چھوٹے.
استاذہ, مجھے اس میں دو لائف لیسنز نظر آئے. ایک تو یہ کہ جیسے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو تھامے ہوئے, ہر اپنی جگہ سے کوئی چیز ہل نہیں سکتی. اس سے ہمیں ایک لائف لیسن ملتا ہے جو کہ میں نے فیل کیا کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ صحیح سے رکھنا بھی ایک, جیسے ہر چیز اپنے مدار میں ہے, سورج چاند ستارے, اسی طرح ہم کبھی کبھی لائف میں ایک دوسرے کی چیزوں میں ٹانگیں اڑاتے ہیں, ہر چیز میں ہم ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں. جو میری فیلڈ الرٹ سے وہ شاید دوسرے کی نہ ہو, اور جو دوسرے کی ہے وہ میری نہ ہو. ضروری نہیں کہ میں جا کے ڈاکٹری جھاڑوں اور ڈاکٹر بن جاؤں. اسی طرح ہر ایک کو اپنی فیلڈ میں اپنے لائن میں رہنا چاہیے. اور اسی طرح ریلیشن شپس کی بھی بات ہو گئی کہ جیسے ریلیشن شپس نہ توڑیں, نہ اس طرح کے ہوں کہ نہ چھوٹیں. تو میں دیکھتی ہوں کہ ہماری جیسے آنٹی, آپ نے بولا کہ ہر کسی کو آنٹی بنا دیا, کبھی کبھی ہم لوگ ریلیشنز کو بگاڑ بھی دیتے ہیں. یعنی میں نے دیکھا ہے کہ اکثر مدرز جو ہوتی ہیں وہ بچوں کی برین واشنگ کر دیتی ہیں ان کی فیملیز کے بارے میں. پھپھی ہے تو پھپھی کے اتنے جوکس ہماری سوسائٹی میں ملتے ہیں کہ پھپھی ایک ولن بنا دی گئی ہے دیکھا جائے, اور خالائیں ہیں جو وہ بہت ہی کلوز ہو جاتی ہیں. تو کرتے کراتے یہ ریلیشنز چھوٹ جاتے ہیں ہاتھ سے, اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے, لاس کس کا ہے؟ بچوں کا ہے, کہ ان کی بلڈ لائن آپ نے خراب کرا دی. میں نے آپ ہی کے لیسن سے ایک چیز سیکھی تھی بہت پہلے کہ کبھی بھی اپنی اولاد میں اپنی جو بلڈ لائن کے بارے میں کبھی برائی نہ ڈالو, کیونکہ وہ ایونچولی ان کا بلڈ ہے. اور جب وہ ان سے چھوٹے گا تو بچوں میں اتنے مینٹل ہیلتھ ایشوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں, ایک انسیکیور بچہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو چاہے جتنا مرضی فساد ہے ماں باپ میں, مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک لائن میں چیزوں کو اپنی مدار میں رکھنا, آربٹ میں رکھنا, اور ان کی جو ریسپیکٹ کرنا, یہ لائف لیسن ہے.
بالکل, ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھنا, اس کی جگہ پر رکھنا, اور یہی حکمت ہے. ود شعی فی محلی ہی, چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنا, رشتوں کو ان کی جگہ پر رکھنا. یعنی اگر کسی کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے, ماں کو ماں بنایا تو اس کو ماں سمجھے, اگر کسی کو استاد بنایا تو اس کو استاد سمجھے. یعنی ماں میں کئی کمزوریاں ہو سکتی ہیں, لیکن ماں ہونے کا درجہ تو نہیں کم ہو سکتا نا. یعنی آپ کو ماں سے بہت سے اختلاف ہو سکتے, لیکن ماں تو ماں ہے نا. لیکن بہت سے لوگ ماں کی برائیاں باپ سے, باپ کی برائیاں ماں سے, اس کی اس سے, اس کی اس سے. میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی ہو, کیسا بھی ہو, اس نے آپ کو جنم دیا, آپ ان کی وجہ سے دنیا میں. تو جس دن آپ کے دل میں ماں باپ کی عزت آ گئی نا, بڑوں کی عزت آ گئی, تو آپ کے بچے بھی آپ کی عزت کرنے لگیں. اور یہ صرف ظاہری خوش آمد نہیں, آپ کو حقیقی معنوں میں کرنا ہوگا. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ان کے احسانات یاد رکھیں, نہ کہ صرف ان کی غلطیاں چنتے رہیں اور ان کو کمپیئر کرتے رہیں. آپ دیکھیں کہ جیسے سولر سسٹم تو سب نے پڑھا ہوا ہے نا, سب نے پڑھا کہ نہیں پڑھا ہوا, اتنی سائنس تو سب کو پڑھائی ہوئی ہے اسکولس میں. کیا سارے سیارے ایک سائز کے ہیں؟ سارے سیارے سورج کے ایک ہی جتنے قریب ہیں؟ ہر ایک اپنی 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 جگہ ہے. تو اسی طرح رشتوں میں بھی, بہن بھائیوں میں بھی, تعلقات میں بھی, ہر ایک کی اپنی ایک جگہ ہے, اور اللہ نے اس کے لیے وہ جگہ رکھی ہے. اسے ایکسیپٹ کریں اور اس کے مطابق چلیں, ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ہر ایک کی رفتار بھی اپنی اپنی جگہ ہے.
ایک اور چیز جو اس آیت مبارکہ اور حدیث دونوں کو امام بخاری نے جیسے اکٹھا کیا ہے, یہ بھی ایک بہت سیکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت یہاں بیان ہوئی ہے امساک والی, اس سے یہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو صرف ایک اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو کہ اتنی ایکوریسی کے ساتھ چلا رہی ہے. مخلوق جتنی بھی کوشش کر لے, خواہ وہ ہمارے گھر ہوں, خواہ وہ ہمارے ملک ہوں, خواہ وہ ہمارے ادارے ہوں, کچھ بھی ہو, مخلوق کمزور ہے, اور وہ ہر وقت اس سے کمزوریاں سرزد ہو رہی ہیں, اور اس کی مینجمنٹ میں ویک ایریاز آتے ہیں. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مخلوق تو مخلوق ہی ہے,
مخلوق ہی ہے. یعنی ہم جتنے چاہیں سسٹمز بنا لیں, جتنے چاہیں سسٹمز بنا لیں, لیکن ان کے اندر خلل پیدا, اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ سسٹم آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے. پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں, یہ ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے, اور نئی نئی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں, پھر بگز آ جاتے ہیں, پھر نئی اپڈیٹ آتی, پھر سیکیورٹی کے ایشوز ہو جاتے ہیں, ہیکرز بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ, کیسے کیسے مسائل ہیں. جتنے چاہیں آپ پاسورڈ لگا لیں, جتنے چاہیں آپ سیکیور کر لیں, ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہی سیکیور ہے, اس میں کوئی ہیکر داخل نہیں ہو سکتا, کوئی خلل نہیں ڈال سکتا. اور منع بھی کیا گیا, اللہ تطغوا فی المیزان,